وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ اور دھرنے کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے تحت حکومت کو ہٹانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس معاملے پر صحافیوں کو کوریج کرنے پر پابندی پر بھی ہم بات کریں گے. آگے چل کر ہم انسانی حقوق کمیشن کی طرف سے بلوچستان یونیورسٹی میں خفیہ کیمرے اور آخر میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو پر قانونی چارہ گوئی کے انعقاد پر بات کریں گے. اور آج ہمارے پاس کئی ٹاپکس ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی اس پورے گھنٹے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789. اس وقت ہمارے ساتھی اسفر امام نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے جو ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو براہ راست انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ آخر کار اس مارچ کو کیوں کرنا چاہتے ہیں. آئیے سنتے ہیں اسفر امام کی یہ رپورٹ.
ماشاءاللہ لگتے رہے ہیں, یا تو اس زمانے میں ایسے حالات پیدا کیے گئے تھے کہ جیسے فوجی جنرل جو ہے وہ ماشاءاللہ لگا کر مجاز ہندہ ہے اور اس تاثر کے ساتھ وہ اقتدار پر قبضہ کر لیتے تھے. لیکن آج جو حکومت ہم پر مسلط ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی حکومت ہے. ہم کوئی ریاستی اداروں سے تصادم براہ راست نہیں چاہتے کہ غلط پرفارمنس اور انتخابات کے عمل میں ان کی مداخلت سے جو ایک ناجائز حکومت وجود میں آئی ہے وہی ہمارا ہدف ہے. اگر وہ مارشل لا لگاتے ہیں تو پھر آزادی مارچ کا جو رخ ہے وہ حکومت سے ان کی طرف ہی مڑ سکتا ہے. ہم اس ملک میں جمہوریت کی استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں, جمہوریت کو قربان کرنے کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں.
اگلا سوال یہ ہے کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے شاید کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے, تو آپ کا کیا رد عمل ہے اس کے اوپر؟
دیکھیے, جہاں تک ان کی کمیٹی کا تعلق ہے, ان کے وزراء کا جو لب و لہجہ ہے اور جس انداز سے وہ انتہائی کرخت اور توہین آمیز لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں, ہمیں ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے. اور رابطہ ہوگا تو پھر ہم رد عمل دیں گے. جب تک ان کے اندر سنجیدگی نہیں آئے گی اور ان کی تصدیق کا رویہ جاری رہے گا, اس میں سنجیدہ گفتگو کیسے ہو سکے گی؟ اور جب ہماری دیش کی بات یہی ہے کہ صرف حکومت کے مستعفی ہونے اور دوبارہ انتخاب کا اعلان شرط اول ہے, تو پھر شاید ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کر سکیں.
آپ کے تیاری کے دوران باوردی کارکنان جس طرح سے تیاری کر رہے ہیں, ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں, تو اس سے کیا یہ تاثر نہیں پھیل رہا کہ تشدد ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس طرح منظم انداز سے جو کارکنان کام کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیم فوجی دستہ ہے کوئی, تو اس تناظر میں اگر کوئی تشدد ہوا تو پھر کیا ہوگا؟
یہ تو ہم نے جب بھی جلسے کیے ہیں, 15 ملین مارچ کیے ہیں, تو یہی انصار الاسلام کی تنظیم تمام انتظامات سنبھالتی رہی ہے. یہی تنظیم جو ہے وہ ہمارے 2001 کے 22 لاکھ لوگوں کا نظام اس نے سنبھالا تھا. اس نے 2017 میں 50 لاکھ لوگوں کے اجتماع کا انتظام سنبھالا تھا. یہ کون سی ایسی بات ہے کہ آپ ایک منسٹر کے بچگانہ قسم کے پریس کانفرنس کے بعد اس کو اتنا بڑا سوال بنا کر پیش کرتے ہیں؟ یہ رضاکاروں کی تنظیم ہے اور وہ اتنے بڑے ایونٹ کو منظم رکھنے اور پرامن رکھنے کے لیے اگر مشق کرتی ہے, ریہرسل کرتی ہے, تو اس سے وہ اتنے خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حکمران کس قدر حواس باختہ ہیں کہ جلسوں کے خدام کو بھی وہ دہشت گردوں کی نظر سے دیکھتے ہیں.
اور اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی یوسف ٹالپور لائن پر ہیں. ٹالپور صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بنیادی طور پہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا دیگر جو بڑی جماعتیں ہیں, وہ تمام کی تمام اس وقت متاثر ہیں حکومت کی کارروائیوں سے اور کہتے رہے ہیں کہ کوئی رد و بدل آنا چاہیے. اس کے باوجود ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کا اس مہم میں ساتھ دیا, کیوں؟
نہیں, یہ آپ کی بات میرے خیال میں درست نہیں ہے. کیا ہے کہ جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے اور ان کی مارچ کا تعلق ہے, ایک مرتبہ نہیں ٹائم اینڈ اگین ہمارے چیئرمین صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کو مورلی سپورٹ بھی کریں گے, ان کے جتنے بھی اپنا یہ ہیں پروٹیسٹ مارچز اس میں بھی ان سے تعاون کریں گے, ان کا ساتھ دیں گے, ان کو ویلکم کریں گے. ہاں, جہاں تک دھرنے کی بات ہے, اس دھرنے کے سلسلے میں ابھی تک پارٹی سوچ اور وچار کر رہی ہے کہ آیا اس کا بھی ہم بنے یا نہ بنے, کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے, ہم ڈیفینیٹلی یہ چاہتے ہیں حکومت چینج ہو, لیکن اب یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور فورسز آ جائیں. اس کی وجہ سے ہم اس کے لیے سلو جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ بائی الیکشنز ہو رہے ہیں, کہ اس بائی الیکشنز میں بھی ہماری لیڈرشپ کافی انوالو تھی, تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ تاثر ملا ہوگا, ورنہ اس قسم کی کوئی بات نہیں, مکمل تعاون رہے گا مولانا صاحب کے ساتھ.
جی جی, تاثر تو یہ کوئی پکا نہیں ہے, ہم نے صرف یہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت جو دعوت دے رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کو, اس میں نظر آتا ہے کہ فقط وہ ہی چیمپئن کر رہے ہیں اس بات کو, حالانکہ ہم واقف ہیں کہ زیادہ تر سیاسی پارٹیاں اس وقت حکومت کے عمل سے تنگ ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں, اس میں سب سے سر فہرست آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں؟
سب سے پہلے جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ایک سال کے اندر جس طرح مہنگائی ہوئی ہے, جس طرح ایک غریب کے پیٹ پہ لات دی گئی ہے, اور اس کے علاوہ لوکلی نیشنلی انٹرنیشنلی جو اس کے تاثرات پڑے ہیں پاکستان کی اکنامی کے اوپر, ڈالر کی ڈیویلیوشن کے ساتھ اس کی ڈیویلیوشن ہو, آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی پرائز کہاں چلی گئی ہے, آپ دیکھیں کہ ڈیزل کی پرائز کہاں چلی گئی ہے, آپ دیکھیں اپنا گیسز کی جو گیس ہے اس کی پرائسز کہاں چلی گئی ہیں, آپ کہیں بھی کسی چیز میں دیکھیں گے تو پہلے کے مقابلے میں پتہ نہیں کتنا آگے بڑھ گئے ہیں, جو میرے خیال میں پہلے بھی اتنا کوئی اچھا ماحول نہیں تھا, لیکن ایک غریب کو تین وقت نہیں تو دو وقت کی روٹی تو مل ہی جاتی تھی, لیکن اب اس غریب کے لیے دو وقت کی روٹی ہی بہت مشکل ہے. مین چیز جو ہے وہ اکنامی ہے, اکنامک ڈیزاسٹر ہے جو یہ اس گورنمنٹ کا فیلیور ہے, جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ شوڈ بی چینج. اگر ان کو زیادہ ٹائم دے دیا گیا تو پاکستان کی اکنامک حالات اور خراب ہوں گی, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں ہے, ان کے پاس امیچور لوگ ہیں, ان کے پاس جو جس قسم کی ٹیمیں جو ود آؤٹ اینی ہوم ورک آئے ہیں, آپ خود اس چیز کا جو وائس آف امریکہ والے مجھ سے زیادہ سمجھیں گے, جو پرائم منسٹر کہے کہ بھائی یو ٹرن تو ہم لیں گے, اس پہ کون اعتبار کرے گا؟ جب بھی کسی ملک میں یہ جاتے ہیں کہیں بھی دورہ کرنے کے لیے تو پہلے تو جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب چور ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ آؤ آپ آ کے انویسٹمنٹ کرو. بھائی اگر سب چور ہیں, آپ نے بہت کچھ اس کے اوپر کہہ دیا ہے, کر دیا ہے, یہاں پر جو بھی کچھ کیا ہے آپ نے, لیکن باہر جاتے ہو تو کم از کم اپنے ملک کی کچھ اس قسم کی باتیں کرو کہ اس کا کوئی ایسی چیز تو بنے کہ آپ کے ملک کا وقار کچھ بہتر ہو. پاکستان کے اندر جو کچھ ہے وہ چل رہا ہے.
جی جی, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا کے ایک ترجمان افتخار چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے. چودھری صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں جو کہ عام طور پہ ایک جمہوری ملک میں عوام کے ترجمان ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں مہنگائی جس رفتار سے بڑھی ہے اور جس قسم کے وعدے آپ کی حکومت نے کیے تھے ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, آپ ایک حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, مدت بعد آپ تشریف لائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. وائس آف امریکہ کے تمام سامعین جتنے بھی ہیں ان کو سلام, انجینئر افتخار چودھری سینٹرل ڈیپٹی سیکرٹری انفارمیشن پیش کرتا ہے. میں ابھی خان صاحب کے فنکشن تھا کامیاب نوجوان, اس میں سے میں آ رہا ہوں. دیکھیے یہ ایک ایسی ریپیٹنس ہے, ایک ڈول انہوں نے بجایا ہوا ہے کہ بھائی دیکھیں مہنگائی ہو گئی اور لوگ مر گئے, دو وقت کی روٹی نہیں ہے, پلانا نہیں ہے. یہ نہیں بتاتے کہ بھائی اس دو وقت کی روٹی جو عوام کے منہ سے نوالا چھینا ہے ان لوگوں نے کیا ہے جو 37 سال اقتدار میں رہے, اور آج وہ ہمیں, میں نہیں سمجھتا کہ کون صاحب تھے, تالپور صاحب ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, لمبی عمر دے, یہ فرما رہے تھے کہ بھائی یہ ٹیم ہے, اس کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہوم ورک ضرور ہے, اور ہم اس طرح کے چلاک اور چلتر نہیں تھے, لٹیرے نہیں تھے کہ جو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بڑی بڑی پراپرٹیز کے مالک بن گئے. ہم اناڑی ضرور ہیں, ہم نئے ضرور ہیں, لیکن ہم اس طرح لٹیرے نہیں ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا اور شیر مادر سمجھ کے پی لیا اس کو. ہمارے پاس پلان ہے. دیکھیے ڈالر کس مقابلے میں پاکستان 168 پہ گیا, اور آج ماشاء اللہ وہ نیچے ہے, ایک اسٹیبل کھڑا ہے, ایک جیلی اکانومی, ایک فراڈ اکانومی جو ڈالر 23 ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینک کے ایک جیلی طور پہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کو کھڑا کیا گیا, اس کے نقصانات آپ نے دیکھے, اور اس طرح کے نقصان ہوئے کہ جو باعث بنے وہ لوگ مفرور ہو گئے, عدالتوں کے مفرور ہیں, اشتہاری مجرم ہیں, ملک سے باہر ہیں. خدا را میں آپ کے جو معزز جتنے بھی سامعین ہیں, میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ مشکل وقت جو ہے چلے گئے ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہے ہیں, ہماری انڈسٹری چل نکلی ہے. میں گوجرانوالہ میں تھا 3 دن پہلے, تو جو وہاں پہ جو ٹیکسٹائل ہے, پاور لومز ہیں, وہ جو ہے نا وہ اپنا چل رہی ہیں الحمدللہ. وہاں پہ ٹائل فیکٹریز لگ گئی ہیں. اب بس جو چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے وہ یہاں پہ کارخانے چل نکلے ہیں. تھوڑا سا وقت ہے, یہ دیکھیں 3 گھنٹے کا پیپرز بھی ہوتا ہے, تو اس کو آپ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو وقت دیتے ہیں پورا. آپ ہمیں وقت تو دیں. خود یوسف رضا گیلانی صاحب یہ کہتے تھے کہ بھائی ایک سال کے بعد کسی سے کیا آپ اس کا مواخذہ کرتے ہیں. دیکھیے یہ جتنے بھی پروگرام ہیں,
آپ وقت کی بات کر رہے ہیں. جی چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز نے جوائن کیا ہے. اور سینیٹر شبلی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. ہم بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جو مارچ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, ان کا جو نصب العین ہے وہ یہ کہ حکومت کو ہٹایا جائے, اور وجوہات وہی ہیں جو کہ عوام بتا رہے ہیں, یعنی کہ حکومت ناکام رہی ہے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے, مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. یہ بتائیے کافی وقت دیا گیا اس حکومت کو, آئندہ سال کے لیے کیا آپ کی پیشن گوئی ہے, کیا بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو ہم جو ہماری جو اکانومی کی جو سچویشن ہے, جس طرح ہم نے انہیریٹ کی ماضی کی حکومتوں سے, تو اس نے ہمیں ایک ایسے پاکستان کو ایک ایسی سچویشن میں لا کھڑا کیا ہے جس میں کہ ہماری حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اپنے آج کے لیے کل کو قربان کیا جائے یا اپنے کل کے لیے آج کو قربان کیا جائے. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم حکومت بچانے کے لیے نہیں بلکہ ملک بچانے کے لیے اقدامات کریں گے, اور جو سٹیپس لیے حکومت نے وہ آسٹیریٹی بھی ہے, اس میں مانیٹری ٹائٹننگ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کر رہے ہیں اور جو ایک اکانومی کو اسٹیبلائزیشن کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں, کیونکہ اب ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے اور ایک رینج میں چل رہا ہے بجائے اس کے. حالانکہ اگر آپ یورپ میں دیکھیں یا اور کچھ اکانومیز دیکھیں تو ان میں بھی یہ سخت وقت آیا ہے, جس طرح گریس ہو گیا, پورچوگال ہو گیا, تو وہاں پہ تو ڈیفالٹ ہو گئے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اسی سچویشن میں جائیں, اور ہم نے پولیٹیکل کاسٹ دیکھے, ویری ہائی پولیٹیکل کاسٹ دیکھے, اور اسٹیبلٹی لائی ہے. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی جو ہم نے جو اسٹیپس لیے ہیں, جو ریفارمس کر رہے ہیں, جو اکانومی کو ہم ایک ڈائریکشن میں لا رہے ہیں, ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, امپورٹس کا پریشر کی ہے, ہمارا جو करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हम तकरीबन 50% नीचे ले आए हैं और इंशाल्लाह वो विद इन 24 बिलियन 25 बिलियन की रेंज में रह जाएगा, जो कि हमारे लिए मैनेजेबल होगा और इससे हमारे एक्सचेंज रेट पे भी बोझ नहीं पड़ेगा या प्रेशर नहीं पड़ेगा और हमारी एक्सपोर्ट भी एट द सेम टाइम वो भी बढ़ती रहेगी।
जी जी, मैं आपसे आगे चलकर फजलुर रहमान का जो धरना है इसके हवाले से भी बात करना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त हमें बहुत सारे लोगों ने फोन किया है, उनके पास आप तीनों हजरात के लिए कोई सवालात भी हैं। जो कॉलर्स हैं वो हमारे मेहमानों से सवाल कीजिए। हमारे साथ पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज हैं, इस वक्त पीटीआई के मीडिया के नुमाइंदा इफ्तिखार चौधरी हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली यूसुफ टालपुर हैं। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन
के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तयाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, हमारे कॉलर्स अगर सेनेटर शिबली फराज से कोई सवाल करना चाहें या पीपल्स पार्टी के MNA यूसुफ टालपुर से कोई सवाल करना चाहें तो बेशक कीजिए। मोहम्मद शफा ने कॉल किया है चित्राल से।
मेरा सवाल ये है शिबली फराज साहब से, क्या ये बनीगाला से हेलीकॉप्टर में आते हैं? क्या ये इस्लामाबाद के अंदर अपने गाड़ी में नहीं चलते? सुबह से बेचारे आते हैं गंतरी बेलचा लेके, मजदूर शाम तक बैठते हैं, उनको मजदूरी नहीं है, उनको मजदूरी मिलता नहीं, मजदूरी करने का वो नहीं है। अगर किसी मुल्क में, किसी रियासत में अगर सबसे मुश्किल काम मजदूरी है, 500 रुपये रोजाना, अगर उसको मजदूरी न मिले तो उस रियासत का क्या अंजाम होगा?
अच्छा, शुक्रिया। ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। खालिद ने कॉल किया है बन्नू से।
वालेकुम सलाम। बस ये है कि मौलाना साहब को अब महंगाई याद आई, अब पाकिस्तान के आवाम याद आए, अब खुद सोचिए, ये जनरल मुशर्रफ के दौर में भी थे, पीपल पार्टी के दौर में भी थे, नवाज शरीफ के दौर में भी थे। खुदा के लिए इन लोगों के लिए आवाम का ख्याल रखना चाहिए। तकरीबन एक साल इमरान खान की हुकूमत हो गए, 4 साल और भी गुजरने दे तब पता चल जाएगा कि उनके वक्त असद है या ये वक्त असद है।
शुक्रिया। और शुक्रिया। मुरीद खान ने कॉल किया है मियां वाले से।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, दोस्त कल से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि पीपल पार्टी वालों ने जो है ना जो तबाही मचाई हुई थी वो तो दुनिया ने देख लिया, जो बाकी कसर रह गई थी भी इन्होंने निकाल लिया है। मेरी गुजारिश है कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान, इसमें अभी हुकूमत को भी हुकूमत बनाई जाए और हुकूमत को भी हुकूमत बनाकर ये जो मुंतखिब हुकूमत जो कहते हैं ना, ये मुंतखिब हुकूमत नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको खत्म करके कौमी हुकूमत बनाई जाए।
अच्छा, ठीक है, आपकी बात सुनी हमने। मियां अकरम ने कॉल किया है अटक से।
नफीसा साहब, मियाँ मोहम्मद अकरम, एडवोकेट, अटक सिटी।
जी जी, बात की।
ये देखिए मोटी सी बात है, बड़ी मोटी सी। इमरान खान आया तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 करोड़ आदमी को नौकरी दूंगा, 25 लाख मकान बनाऊंगा, 100 दिन में ये होगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे ये बताया कि झूठा वजीर आजम हो सकता है, झूठा वजीर आजम नहीं दिया अपने घर को।
अस्सलाम वालेकुम। लाल मोहम्मद ने कॉल किया है लोरालाई से।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मेरा बात ये बजरमान साहब से कि इन्होंने पीपल्स नवाज ने कितनी जिंदगी हुकूमत की है, कितने धोखे अवाम को दिए है ना, वो अपने उनको खुद अपनी वो हुकूमत ही मालूम नहीं है। क्या किया उन्हें अपने अवाम के साथ? पाकिस्तान का बेड़ा तो इन्होंने गर्क किया है ना। इसको चाहिए कोई इंडिया में इसको एक सीट मिले तो पाकिस्तान का जंग इससे टूट जाए।
अच्छा, और
इसको सिर्फ सीट का मसला है।
अच्छा, ठीक है। मुराद ने कॉल किया है मंसेरा से।
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
सर, मैं ये बात करना चाहूंगा ये जो आजादी मार्च है इसके मुताबिक, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب ملک کے حالات دیکھنے چاہیے، یہ مودی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس وقت صرف کشمیر کے مسئلے پر بات کرنے کا گنجائش ہے.
اچھا،
اس سائڈ سے کسی مسئلے کی گنجائش بنتی نہیں ہے.
اچھا ٹھیک ہے، جی شکریہ. سینیٹر شبلی فراز، ہم نے سنا ہے کہ کوئی اس وقت آپ لوگوں نے بھی کمیٹی بنائی ہے غالباً، جس میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان یہ دھرنا نہ دیں. اس حوالے سے بتائیے، آپ کے خیال میں آپ کس حد تک تیار ہیں کہ اس مارچ کو ختم کیا جائے؟
میں جی آپ کے جو کالر سے ان کا جواب دے دوں یا
ضرور دونوں باتیں کریں؟
اچھا، پہلے تو جی جو چترال سے جو جن صاحب نے فون کیا، آئی کین انڈرسٹینڈ، وی آل انڈرسٹینڈ دا گورنمنٹ، کہ جو اکنامک مشکلات ہیں اس کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں ان بیچاروں کو کافی تکالیف ہیں اور تکلیف ہیں. گورنمنٹ ایک پلان بنا رہی ہے، ایک تو اس نے اپنا جو احساس پروگرام شروع کیا ہے جو کہ بیسیکلی ایک سوشل اس کے لیے ہے، سیکٹر کے لیے ایک پروگرام ہے جس میں کہ یہ جو لوگ بالکل پاورٹی لائن کے اوپر ہیں ان کو جو ہے تو ایک سپورٹ ملے گی. وہ ایک کافی الیبوریٹ قسم کا پروگرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب اکانومی اس صورتحال سے گزر رہی ہو جو کہ پچھلے 70 سالوں کا ایک جو تباہی مچی ہے انسٹیٹیوشن لیول پہ اور اکنامک لیول پہ، تو اس کو ایک دن میں ٹھیک یا ایک سال میں نہیں ٹھیک کیا جا سکتا. اس کے لیے اصل چیز اہم ہے کہ آپ نے جو ڈائریکشن لی ہے اس میں تھوڑی سی تکالیف ہوں گی، اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ جو خاص طور پہ یہ جو طبقہ ہے جو کہ بہت ہی منیمم اس پہ ہے، یعنی پاورٹی لائن کے بہت نیچے ہے، تو ان کے لیے کوئی خاص پروگرام لایا جائے تھرو یوٹیلیٹی اسٹور، جس میں کہ جو بیسک کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ کم از کم ان کو بڑے ہی سبسیڈائز ریٹس پہ وہ فراہم کی جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مقصد تو اصل یہی ہے کہ اکنامک اپرچونیٹیز کریٹ کیے جائیں، جو کہ اس وقت پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ٹیکسیشن ایک بہت سیریس مسئلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ اتنی اونچی سطح پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی سیکٹرز اور کئی لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. تو ہماری ایک بڑا اگریسو اور بڑا وہ اسٹرانگ قسم کا ریفارمز آئے ہیں ہمارے ٹی آر میں، جس میں کہ ہم ٹیکسیشن کو بڑھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کچھ تکالیف ہیں، لیکن یہ سیٹل ڈاؤن انشاءاللہ ہو جائے گی 6 مہینوں میں.
جی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی یوسف ٹالپور کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں. ٹالپور صاحب، آپ بتائیے، پی ٹی آئی کا بھی موقف سامنے آیا، آپ نے کالرز کو بھی سنا، بنیادی طور پہ جو آپ لوگوں کی شکایات ہیں وہ عوام کی بھی ہیں، لیکن آپ کون سی چیز مختلف کرتے جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ ریلیف ملتا؟
یہ ان سے پہلے پچھلے 5 سال تو پاکستان مسلم لیگ ان کے تھے، اس سے پہلے ہمارے 5 سال تھے، صرف میں ان کے جو بھی کچھ میرے بھائیوں نے کہا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی الزامات لگانے ہو لگا لیں، اور صرف دونوں چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیں کہ بھئی پیپلز پارٹی کے وقت میں روٹی کے کیا پرائز تھی، ٹیم ایل ایم کے وقت میں کیا پرائز تھی، اب کیا پرائز ہے. تو اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. اور اب جب شروع میں آ رہے تھے، جیسے ایک کالر نے بھی کہا کہ بھئی کب یہ سارا کچھ ہوگا، اور اس نے کچھ 100-1 کروڑ نوکریوں کی بھی بات کی، اور اس کے ساتھ اس نے 50 گھروں کی بھی بات کی. میں تو ان سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ بھائی 100 دن میں دیکھنا کیسے ہم ٹھیک کرتے ہیں، کہ 100 دن کو اب تو 1 سال ہو گیا. اب اگر آپ کہتے ہو 5 سال، تو پھر ہو سکتا ہے آگے چل کے کہو کہ بھائی اتنی بڑی برائیاں ہو چکی ہیں، ہمیں 10 سال بھی نہیں، 1 سال بھی نہیں، 10 سال چاہیے. تو یہ کرے کہ اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن ان مسئلوں کا حل اکنامک کی بہتری ہے. ان مسئلوں کا حل جو لنگر خانے کھولے جائیں وہ حل نہیں ہے. جس طرح سے لنگر خانے کھولے جائیں کہ وہ غریبوں کو کھلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں لوگوں کو خود وہ کرنا چاہیے، احساس پروگرام.
جی ہاں
اچھا
بالکل اس جی جی بالکل بالکل آپ
انکم سپورٹ پروگرام
مطلب نوکریاں چاہیے ان کو چیریٹی نہیں چاہیے. آپ نے بات اچھی کی مگر کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے لہٰذا میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ کو بھی لانا چاہتی ہوں. افضل بٹ آپ لوگوں کو شکایت ہے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کا جلسہ ہے ایک صحافی کی حیثیت سے آزادی ہونی چاہیے اس کو کور کرنے کی لیکن صحافیوں کو ایسا کرنے سے روکا گیا ہے. اس کے بارے میں بتائیے اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟
دیکھیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ تو گزشتہ 2 سال سے پاکستان میں ان اناؤنس سینسرشپ کے خلاف باقاعدہ تحریک شروع کیے ہوئے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پر جتنی پابندی اب ہے ماضی میں کبھی ایسا دور ہم نے پابندی کا نہیں دیکھا. بلکہ پی ایف جے تو ریٹرن یہ جاری کر چکی ہے کہ اب تو اس حد تک پابندی ہے کہ کوما اور فل سٹاپ کدھر ہوگا یہ بھی فیصلے کیے جاتے ہیں. تو جب ہم پہلے بات کرتے تھے تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پی ایف جے کے اس دعوے پر یقین نہیں کرتی تھی اور بہت سے لوگ جو شام کو دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر مختلف لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی دینے کی آزادی ہے انہیں اور وہ اسی کو کہتے تھے کہ میڈیا پاکستان کا آزاد ہے. ہم اس وقت بھی انہیں یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں اس حد تک اناؤنس سینسرشپ ہے کہ ہم نے مارشاء اللہ کے دوار بھی دیکھے ہیں اور ان مارشاء اللہ کے دوار کا مقابلہ بھی کیا ہے اور اب بھی مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کی سول سوسائٹی بھی یہ نہیں سمجھ رہی تھی, پاکستان کے جو لائر کمیونٹی ہے وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہی تھی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی زیادہ تر یہ نہیں سمجھتی تھی کہ جو پی ایف جے کلیم کر رہی ہے وہ 100% ٹھیک ہے. لیکن اب جو وقت گزر رہا جا رہا ہے تو پاکستان کے تمام شعبہ ہے زندگی کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تاجروں کا احتجاج ہوتا ہے تو اس کی کوریج بھی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, وکلاء اپنی بات کرتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تو چلو اناؤنس ہو گیا کہ پیمرا نے منع کیا ہے, لیکن یہ آپ کو بھی کھوج لگانا چاہیے کہ آج کل پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ایک بہت بڑا کیس زیر سماعت ہے. آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوا تھا اس کے حوالے سے اتنی سخت پابندی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر اور اخبارات کے اوپر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی فرد اگر پروسیڈنگ دیکھے عام مقدمات کی اور اس کی کوریج دیکھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کو دیکھے اور اس کی کوریج دیکھے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ پاکستان میں ان اناؤنس سینسرشپ کا عالم کیا ہے.
جی اصل میں ہم اسی کا جواب لینا چاہ رہے تھے سینیٹر شبلی فراز سے کیونکہ ظاہر ہے وہ حکومتی نمائندہ ہیں لیکن عین اس وقت پہ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو انہوں نے بھی اپنی لائن بند کر دی. بہر کیف ہم ان ایشوز کو
شبلی فراز صاحب ہمارے دوست ہیں, ہمارا ان کے ساتھ یہ شکوے شکایت بھی چلتی رہتی ہیں اور ظاہر ہے پرسنلی ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پازیٹو بات کریں لیکن یہاں ظاہر ہے کہ وہ ایسی کو کمٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے کہ جو میں شکایت کر رہا تھا کہ اس حوالے سے ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ ایسی کمٹمنٹ دیتے کہ بھائی پاکستان میں وہ اس طرح کی پابندیاں ختم کریں گے. تو میرے خیال ہے انہوں نے شاید اس لیے لائن ڈراپ کر
جی اور ہمارے سیگمنٹ کا بھی وقت ختم ہوا, یقیناً ہم ان ایشوز کو دوبارہ اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ تھے
ایک آدھا منٹ مجھے دے دیجیے, میں کم از کم ایک بات کلیئر کر دوں.
جی جی
اجازت ہے.
جی جی
اتنا کہ اگر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو انٹرنیشنلی پذیرائی ملی ہوئی ہے کہ بھائی اس سے بہتر وہ ہو رہے ہیں اس کو یہ بند کر کے جو ایسا پروگرام شروع کر رہے ہیں یہ غیر مناسب چیز ہے, اس سے بڑی ڈیمپینڈ ہوگی. ہو سکتا ہے ان کے کوئی اور ارادے ہوں اس احساس پروگرام کے. شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے رکن قومی اسمبلی یوسف ٹالپور. اس سے پہلے آپ نے سنا سینیٹر شبلی فراز کو جو پی ٹی آئی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے, اور ہمارے ساتھ تھے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع دلچسپ ہے، نیا ہے۔ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ اس وقت بلوچستان یونیورسٹی میں کیمراز لگائے گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں طالب علموں پر ایک طرح کی جاسوسی ہو رہی ہے۔ اب یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے جاسوسی؟ کیا طالب علموں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پر کوئی وہاں جو آمد و رفت ہوتی ہے جنگجوؤں کی، اس پر نظر رکھی جا رہی ہے؟ اس پر ہمیں ہمارے ساتھ اس وقت ہم شہزادہ ذوالفقار کو لے رہے ہیں، وہ سینئر صحافی ہیں، کوئٹہ پریس کلب کے صدر بھی رہے ہیں۔ لیکن اگر شہزادہ ذوالفقار لائن پر ہیں تو ان کو ہم لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ شہزادہ ذوالفقار، یہ تو بتائیے کہ انسانی حقوق کمیشن نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی میں جگہ جگہ کیمراز لگائے گئے ہیں، کیا یہ خواتین اور مردوں کو علیحدہ رکھنے کے لیے کیا گیا ہے، یا پھر سیاسی طور پہ لوگوں کو جمع کرنے سے روکنے کی یہ کوشش ہے؟
کی اپنی جگہ ظاہر ہے، یہ چیزیں بلوچستان یونیورسٹی میں طلبہ تنظیمیں پہلے سے ہی بین ہیں، اور ان میں کافی ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز پر بہت زیادہ پابندی ہے، تو وہ انہوں نے ضرور کیا ہوگا اپنے نقطۂ نظر سے، لیکن زیادہ تر جو پبلک کے سامنے اور ہمارے سامنے جو وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیکیورٹی کے پیش نظر، جس طرح آئی پی ایس کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تمام ملک کے جامعات اور اسکولس کالجز سب کو فینسز، دیواریں اونچی کر دی گئی، فینسز، سیکیورٹی کیمراز۔ اب اس میں اس پرٹیکولر اس میں تو کافی شکایت موصول ہوئی، جو اس وقت سینئر جج تھے لیکن آج وہ چیف جسٹس آف بلوچستان ہیں، جسٹس مندوخیل صاحب، جمال مندوخیل صاحب، ان کو یہ شکایت موصول ہوئی تھی۔ فیملیز جو سامنے آنے نہیں چاہتی ہیں، انہوں نے ان کو جو ہے بتایا کہ اس طرح ہو رہا ہے، اس چیز کو آپ نوٹس لیں۔ انہوں نے ان کو بلایا، نوٹس لیا، دیکھا، پتا چلا کہ اس طرح کی شکایت ضرور تھی، اور انہوں نے پھر ایف آئی اے کے حوالے یہ کیس کر دیا۔ ایف آئی اے کے حکام کا جو کہنا ہے، جو ہم نے ان سے بات چیت کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کمپلیننٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی کرائم ہوا ہے، اگر وہ کرائم واقعی کو جاننے کے اس کے تک پہنچنے تک، کلپٹ تک پہنچنے کے لیے کمپلیننٹ آئے، کمپلیننٹ بتائے کچھ تھوڑا بہت۔ اب اس میں صرف سوشل میڈیا پر تمام چیزیں چلی ہیں، اس کے بعد میڈیا نے، مین اسٹریم میڈیا، ٹی وی چینلز، اخبارات میں، اسمبلی میں، پولیٹیکل پارٹیز نے بیان دینا شروع کر دیا، تمام اسٹوڈنٹ ونگ جو ہیں وہ بیانات دینے شروع کر دیے۔ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، انہوں نے کہ ان کے خدشات ہیں، کمپلینٹ، وائڈلی کمپلینٹ موجود ہے، لیکن اگر کمپلیننٹ نہیں آتا تو کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے، کہتے ہیں سوشل میڈیا تو اپنی جگہ، لیکن مین اسٹریم میڈیا نے اتنا اس کو اچھالا غیر ضروری طور پر، جس میں ہماری انویسٹیگیشن تباہ ہو گئی۔ تو یہ ان کا کہنا ہے، کمپلیننٹ اپنی جگہ، اور باقی جو ان کے ماں باپ ضرور ہے، اور یہ پہلا واقعہ ہے اور اتنا دھماکہ خیز آپ کہہ لیں کہ ہوا ہے، کہ اگر یہ سب سے پرانی یونیورسٹی جس کے سب سے پہلے وائس چانسلر پروفیسر کرار صاحب تھے مرحوم، اور انہوں نے کافی کام کیا، اسٹیبلش کیا، اور پچھلے چار پانچ سال میں یا دس آٹھ سال میں یونیورسٹی کو کافی بہتر بنایا گیا، لیکن اس کے بعد یہ ایک شٹر کیا، لوگوں کا اعتماد جو ہے شٹر ہوا ہے، اور لوگوں کے اس کو ٹھیس پہنچا ہے۔ ماں باپ کیسے پہنچائیں گے؟ ایک بلوچستان یونیورسٹی جو تھی وہ ایک قدیم یونیورسٹی بھی ہے اور بہتر وہ تھی لوگوں کے لیے، متوسط طبقے کے لیے، انٹیریئر سے لڑکیاں آ کے پڑھتی تھی، لڑکیوں کا ہاسٹل، فیمیل ٹیچر، لیکن یہ ایک واقعی بہت ہے، اور وائس چانسلر خود اپنے طور پر کافی محنت کی، پچھلے چند دنوں میں چند سالوں میں. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو غفلت ان کی طرف سے بھی غفلت ہے, انہوں نے یہ غفلت برتا اور نہیں دیکھا کہ ان کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے یہ انڈر جو ہے ان کے سپرویژن وہ کیسے ہوا اور کیوں ایسا ہو رہا ہے.
یہ بتائیں کہ اس وقت کیا طالب علموں نے کوئی اس کے خلاف کوئی پیٹیشن فائل کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے طالب علم جب پڑھتے ہیں کسی یونیورسٹی میں تو ان کے لیے بہت ایک غیر ضروری سی چیز ہے کہ ہر وقت وہ دیکھتے رہیں کہ ان کے اوپر کس طرح سے نظرداری کی جا رہی ہے.
دیکھیں یونیورسٹی کے اکیڈمک جو سٹاف ہے ان کے بیشتر بہت سے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی, بہت سے لوگوں کے سے میری ملاقاتیں ہوئی, ان سب کا کہنا اس وقت یہ ہے کہ اصل میں یہ جو سیکیورٹی پر مامور لوگ ہیں, جو یونیورسٹی کا عملہ ہے اور امپلائی ہے, وہ سیکیورٹی پر مامور ہے, مامور تھے. ان کا کام یہ تھا کہ وہ دہشت گرد عناصر یا وہ مشکوک عناصر ان کو دیکھیں. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کہیں بیٹھا ہوا ہے اور یہ شکایت, وہ کہتے ہیں وائڈلی بہت زیادہ شکایت ہے کہ سیکیورٹی کے آفیسر یہ جو امپلائیز تھے یہ جان کے ان کو لوگ مانیٹر کرتے تھے اور سی سی ٹی وی کیمرے میں اس کی ریکارڈنگ بھی اپنے موبائل پر وہ لے جاتے تھے اور ان کو جا کے لڑکیوں کو بلیک میل کرتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹاف ممبر جو ہے, اکیڈمک اسٹاف ممبر جو ہے, وہ ان میں سے بیشتر ایسے لوگ تھے کہ جس طرح ایک واقعہ پچھلے جمعے کو آیا جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایم فل کی طالبہ بتائی جاتی ہے اور ساتھ میں جو ہائر یہ اس کے گریجویٹ اسٹڈی آفس جو تھا اس کا ہیڈ تھا, وہ ایک کمرے میں وہ اس کو وہ بھی وائڈلی ایک شکایت تھی کہ یہ شخص جو ہے مختلف لڑکیوں کو یہاں لاتا ہے, اس کمرے میں لاتا ہے, وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا, اس کے خلاف انکوائری ہو گئی. تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ جن ٹیچر کے یقین کے حوالے کرتے ہیں ماں باپ والدین آرام سے کہ یہ یونیورسٹی میں, اگر وہ صرف ان کو یہی بلیک میل کرتے رہے کہ ایم فل کی بنیاد پر ان کو کہ آپ کے نمبر ٹھیک لگ جائیں گے اور آپ کے تمام معاملات ہو جائیں گے, تو وہ بہت زیادہ بہت بہت افسوسناک بات ہے.
بالکل صحیح ہے, اور کیونکہ اس وقت ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ تھے کوئٹہ میں سینئر صحافی اور کوئٹہ پریس کلب کے سابق صدر شہزادہ ذوالفقار, بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع انتہائی اہم ہے. یہ موضوع یہ ہے کہ پاکستان نے جو مبینہ بھارتی جاسوس ہے کلبھوشن یادو, ان کو کونسلر ایکسس تو دے دیا. اب غالباً جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کی جائے گی. اب یہ کس قانون کے تحت انہیں ٹرائی کیا جائے گا, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمیں عنقریب بریگیڈیئر آصف ہارون جوائن کریں گے, آئی ایس پی آر کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور دفاعی اور سلامتی کے امور کے ماہر ہیں, جبکہ ان کے ساتھ ہوں گے جسٹس ڈاکٹر غوث محمد جو کہ جج رہے ہیں. اس حوالے سے ہم آپ لوگوں کو بھی سنیں گے. آپ ہمیں مفت کال کر کے اس سیگمنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-8900-0800-777-8989. تو آئیے اس آخری موضوع پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
جمعرات کو معمول کی بریفنگ کے دوران پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا,
کمانڈر کلبھوشن یادو کو کانسولر ایکسس ہم دے چکے ہیں, آپ نے دیکھ لیا ہے, اور اس سلسلے میں جو اگلے سٹیپس لوجیکل اینڈ لیگل ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں, اس کی میں اپڈیٹ لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا.
لیکن ترجمان نے یہ واضح نہیں کیا کہ کلبھوشن یادو کے مقدمے اور انہیں فوجی عدالت کے ذریعے سنائی جانے والی سزا کی نظر ثانی کا عمل کس عدالتی فورم پر ہوگا۔ یاد رہے کہ ہالینڈ کے شہر ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف نے رواں سال جولائی میں پاکستان کو کلبھوشن جادھو تک کونسلر رسائی فراہم کرنے کے ساتھ پاکستان کی ایک فوجی عدالت کی طرف سے انہیں دی گئی سزائے موت پر نظر ثانی کا حکم دیا تھا۔ بھارت نے عالمی عدالت سے رجوع کرتے ہوئے کلبھوشن کی سزا ختم کرنے اور ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن عالمی عدالت نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ پاکستانی فوج کے سابق افسر اور وکیل انعام رحیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کلبھوشن کی سزا کے فیصلے پر وہی فوجی عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے جس نے اسے یہ سزا سنائی تھی، لیکن ان کے بقول فوجی عدالت کی طرف سے نظر ثانی کے بعد سنائے جانے والے فیصلے پر اگر کوئی فریق مطمئن نہ ہو تو وہ آرمی کورٹ آف اپیل سے رجوع کر سکتا ہے۔
کوئی بھی کیس ہے جس میں آرمی کی طرف سے ریویو ہو چکا ہے اور ریویو کے بعد بھی اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو آرمی کورٹ آف اپیل ہے، پھر دوبارہ کورٹ آف اپیل میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے کہ ہمیں ریویو والا فیصلہ از ناٹ ایکسیپٹڈ، یا اس کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے، اور اگر اس کی اپیل آرمی کورٹ آف اپیل سے بھی مسترد ہو جاتی ہے پھر وہ آئین میں دی ہوئی شک آرٹیکل 199 کے تحت وہ ہائی کورٹ میں جا کر آرمی کو اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔
بھارت کی طرف سے پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ نئی دہلی یہ کوشش کرے گا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر پوری طرح عمل درآمد ہو، اور اس کے لیے نئی دہلی اسلام آباد سے سفارتی ذرائع کے ذریعے رابطے میں رہے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان نے کلبھوشن جادھو کو مبینہ طور پر جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت 2016 میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان کا دعویٰ رہا ہے کہ کلبھوشن بھارتی بحریہ کا حاضر سروس افسر ہے جس کا مبینہ تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ہے، لیکن بھارت اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ کلبھوشن بحریہ کا ریٹائرڈ افسر ہے لیکن اس کا را سے کوئی تعلق نہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، تو ہم سب سے پہلے تو یہی طے کرنا چاہتے ہیں کہ آیا جو بیان دیا گیا ہے کلبھوشن کی طرف سے وہ صحیح تھا غلط تھا۔ بریگیڈیئر آصف ہارون، کیونکہ بھارت کی وزارت داخلہ نے یہ کہا ہے کہ کلبھوشن سے ایک جعلی بیان دلوایا گیا جو کہ پاکستان کے جو اس وقت ایک موقف ہے اس کی حمایت کرتا ہو، کچھ آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیوں کر سمجھتے ہیں کہ کلبھوشن کا بیان کہ وہ واقعی جاسوسی کر رہا تھا یہ صحیح تھا؟
دیکھیں جی، اگر انڈیا کلبھوشن کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ سپائی نہیں تھا، ٹیررسٹ نہیں تھا، وہ سپائنگ نہیں کر رہا تھا اور اس نے یہ حرکات جو ہے وہ ایک دن نہیں کی، دو تین نہیں کی، 2003 سے وہ ڈپلوئڈ ہے چابہار میں اور اس کے مفصل ویڈیو کلپس جو ہے موجود ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس نے اپنے جو ہے نا اطرافی بیانات دیے اور ساری کہانی اس نے سنائی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جی میں سرونگ نیول آفیسر آف دا رینک آف کمانڈر ہوں اور میری ریٹائرمنٹ ڈیو ہے 2022 میں، اور وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ سرو کر رہا تھا، جبکہ اس کو اسی بیس کے اوپر کیونکہ اس کو انجینئرنگ اسکل بھی پتہ تھا اور نیوی بھی پتا تھی، تو اس کے لحاظ سے اس کو وہاں چاہ باہر بھی لوکیٹ کیا تھا کہ وہاں بھی وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لے، اور پھر اس کو جو مین انٹرسٹ کی ایریا جو دیے تھے وہ بلوچستان تھا، پھر مکران کوسٹ اور اوپر والا کراچی کی طرف کوسٹ اینڈ کراچی، یہ اس کے جو علاقے تھے جو اس کو دیے گئے تھے، اور پھر یہ بھی اس نے بتایا کہ جی ان ایڈیشن ٹو ہز اون پاسپورٹ آف انڈیا اس نے ایک اور پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ، اور جس میں اس نے مبارک پٹیل کا نام درج کیا، اور اس کی بیس کے اوپر وہ کراچی میں آ کے رہا اور وہاں وہ کچھ عرصہ رہا، وہاں اس نے اپنے کانٹیکٹ بنائے اور پھر ایک نیٹورک بنایا جس میں اس کا مین سپورٹ بیس جو ہے وہ ایم کیو ایم تھی، اور پھر اس نے بلوچستان میں بتایا کہ جی وہاں جو ہے جو آزادی تحریکیں تھیں ڈی ایل اے، بی آر اے، بی ایل ایف اور بی ایس او، ان کے ساتھ اس کے روابط رہے اور وہاں بھی اس نے ایک بہت بڑا نیٹورک بنایا، اس کے علاوہ جو ہے اس کے انڈیا میں راک ایجنٹس اور جو اسلام آباد میں جو امبیسی میں تھے جو کانٹیکٹ تھے وہ ان کے ساتھ بھی وہ कॉन्टेक्ट में था, इसको मिशन क्या मिला हुआ था? इसको मिशन ये मिला था कि जी बलूचिस्तान जो जहाँ की आज़ादी की तहरीक जो है वो चल रही है, उसको जो है ना मजीद जो है ना यू स्टोक इट अप और जो है वहाँ डिस्टेबलाइज करो प्रोविंस को। दूसरा कराची में जो वो 2008 के बाद जो वहाँ M2M ने जो एक सारी कत्लो गारत शुरू की हुई थी कि वहाँ जो है ना मजीद उसको डिस्टेबलाइजेशन करो। और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि जितनी भी ये पाकिस्तान नेवी की पोर्ट्स और नेवल फैसिलिटीज हैं लाइक उमारा, जीवानी, ग्वादर, ये खासकर ये जो है और मकान कोस्ट, इनको अपनी नजर में रखो। लैंडिंग फैसिलिटीज को जो है ना ज्यादा लोग आइंदा के कोई उनके प्रोग्राम होंगे और ग्वादर को खासकर जो है आपने टारगेट बनाना है।
अच्छा।
और ये इसकी जो कार्रवाई ज्यादा तेज जो हुई वो फिर 2013 से हुई और उसको बहुत ज्यादा फंडिंग टू द ट्यून ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उसको इस कामों के लिए दी गई और उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी हो गई थी कि उसको फिर मजीद उसका दायरा एक्सपेंड करने के लिए रॉ की तरफ से और अजीत डोवाल की तरफ से कि आपको हम पाकिस्तान का पूरा इलाका देंगे क्योंकि यहाँ सिलसिला जो है अफगानिस्तान में जो है वो मुश्किल पड़ रही थी और जरब अर्द वगैरह शुरू हो गई थी और हमने उधर से सारी जितनी बेसिस थी की डिग्री वगैरह की वो सब एलिमिनेट कर दी थी। तो उन्होंने कहा था जी अभी हम मेजर जो है उस तरफ से जो है फ्रॉम द सी साइड जो है और बलूचिस्तान साइड की तरफ से उसको हम ज्यादा एक्टिवेट करेंगे और ये उसने कन्फेस किया कि मैंने हंड्रेड ऑफ जो है ना टेररिस्ट एक्ट जो है ना किए हैं और उसमें मैं मुलव्वस रहा हूँ और मैं उसमें बड़ा कामयाब रहा हूँ।
अच्छा,
ये सब उसने बातें की है। तो ये तो है जी सारा उसका बैकग्राउंड।
ब्रिगेडियर आसिफ, आपको हम दोबारा लेते हैं इसमें। जस्टिस डॉक्टर गौस मोहम्मद, आप बताइए, हम जानते हैं कि जो फौजी कोर्ट का एक्ट है, आर्मी एक्ट, उसमें 2017 में यादव को मौत की सजा दी गई, लेकिन जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनका मामला ले जाया गया तो फकत ये था कि ICJ ने कहा कि उनको कौंसुलर एक्सेस दिया जाए। अब आप क्या देख रहे हैं कि बैन अलाक्वामी कोर्ट का कोई किरदार बनता है या अब मामला जो है वो फकत और फकत पाकिस्तान की कोर्टों में आ गया है? डॉक्टर गौस मोहम्मद जी, डॉक्टर गौस मोहम्मद हमारे साथ हैं। डॉक्टर गौस मोहम्मद, आपको आवाज आ रही है? उनको अभी हम दोबारा डायल करते हैं, गालिबन उनकी लाइन कट गई। इस दौरान एक कॉलर के पास कोई सवाल था। जी मियां मोहम्मद अकरम अटक से कुछ पूछना चाहते हैं। जी जनाब।
हाँ जी, अटक नफीस साहब, अटक मियां मोहम्मद अकरम एडवोकेट अटक से। ये देखे, हमारी सर जमीन के ऊपर जो ऑफेंस हुआ है, ये जुर्म हुआ है, इसी जमीन को हक हासिल है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करे अदालतों में। वो कार्रवाई कर चुकी है, इसको कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा दीजिए, दे चुकी। अब इंटरनेशनल लॉ में और कोर्टों में जाने का फायदा क्या? ये तो कानून ही नहीं, बार बार उसको रिहा करना चाहती पाकिस्तान गवर्नमेंट या इंडिया, ये बिल्कुल गलत है। अस्सलाम वालेकुम।
जाहिर है ये तो भारत का एक राइट होता है कि वो बैन अलाक्वामी कोर्ट में जाए और वहाँ से कुछ तय करवाए। जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इनको कौंसुलर एक्सेस दिया, यानी कि इस वक्त जो हैं जो सिफारतकार हैं उनकी भी मुलाकात हुई है यादव से। हम इसका जो कानूनी पहलू है इस पर बात करने के लिए जस्टिस गौस मोहम्मद से राबता करते हैं। जस्टिस गौस, आपको खुश आमदेद।
थैंक यू।
तो जो सवाल आपसे उठाया जा रहा है वो ये कि जब फौजी कोर्ट ने 2017 में आर्मी एक्ट के तहत यादव को मौत की सजा दी, भारत फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और जाहिर है कि ICJ ने फकत उनको कौंसुलर एक्सेस देने के लिए वहाँ बात की। ये बताइए, अब ये मामला फकत पाकिस्तान की कोर्टों में हल होगा या बैन अलाक्वामी सतह पर फिर से जा सकता है?
मैं अर्ज करूं कि अब जैसा कि एक राउंड पूरा हो चुका है, अब जो ICJ का जजमेंट है उसकी रोशनी में यहीं पर ही अदालतें पाकिस्तानी जो हैं वो उसको इफेक्टिव रिव्यू करेंगी और फिर इनकी मर्सी पिटीशन भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने देनी थी 60 दिन में, वो भी पेंडिंग है, और जो प्रेसिडेंट को इनकी मदर ने मर्सी पिटीशन दी थी उसका भी आउटकम अभी पेंडिंग है मेरी जहां तक मालूमात है। और पाकिस्तानी कोर्ट्स को जजमेंट ने रिकग्नाइज किया है कि यहाँ पर इफेक्टिव फेयर ट्रायल की भी प्रोविजन मौजूद है एज ए फंडामेंटल राइट, और इसमें बाकायदा उनको सुना जाएगा और दिया जाएगा। काउंसलर एक्सेस के लिए भी ऑफर हो चुकी है, अखबारात में पढ़ा है, और अभी तक पता नहीं कि उनको मटीरियलाइज हुआ या नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तानी कोर्ट्स में इसकी बाकायदा इसमें रेमेडी मौजूद है।
तो ये बताइए कि टेररिस्ट कोर्ट्स में ही ये फैसला होगा या सिविल कोर्ट्स में?
नहीं नहीं नहीं, अब ये देखिए, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है मामला। पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट मौजूद है जो कि इस जजमेंट में कलभूषण के आईसीजे ने साइड भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें ज्यूरिसडिक्शन है मिलिट्री कोर्ट के फैसलों को देखने की, और वो उसके खिलाफ, वो जजमेंट के खिलाफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज कर चुकी है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो अर्ज ये करना है कि अभी भी मर्सी पिटीशन भी मौजूद है और रिव्यू की पिटीशन भी मौजूद है, और उसको पाकिस्तान ने जो अश्योरेंस दी है, जो स्टेटमेंट दिया जिसको कोर्ट ने रिकग्नाइज किया, उसके मुताबिक फैसला होगा।
ब्रिगेडियर आसिफ हारून, आप बताइए कि गवर्नमेंट का इस पर क्या नुक्ता नज़र है, क्योंकि जाहिर है जिस तरह से डॉक्टर गौस मोहम्मद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि उनकी भी ज्यूरिस्डिक्शन हो सकती है कुलभूषण के केस पर, इसमें एक पर्सपेक्टिव बताइए कि क्या है, क्या फौजी अदालतों को इस पर नजर आसानी करनी चाहिए या ये सिविल कोर्ट्स पर जाना चाहिए?
जी, इसमें मैं अर्ज करूं कि कुलभूषण चूंकि एक सर्विस ऑफिसर और सर्विंग ऑफिसर था, इसलिए उसको एक तो स्पेशल हैंडलिंग दी गई और इसी वजह से उसको एफजीसीएम में ट्राई किया गया और उसने गिल्टी प्लीड किया और उसके लिहाज से फिर उसको डेथ सेंटेंस अप्रैल 2017 में मिल गई। अप्रैल 2017 में जब इसको डेथ सेंटेंस मिल गई तो इंडिया ने फिर आईसीजी को 8 मई को अप्रोच किया और फिर फर्स्ट हियरिंग 15 मई से जो है ना 18 मई तक हुई, और उसमें पाकिस्तान से ये कहा गया कि आप इसकी एक्शन को विद होल्ड करेंगे, हमारी फाइनल डिसीजन ऑफ दिस केस जो है हो ना जाए।
अच्छा,
ये थी कि वो ये तो उसकी फॉरेन एक्सिक्यूशन तो होनी ही नहीं थी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक एफजीसीएम ने जो है एक फैसला सुनाया था, उसके बाद जो है वो रिव्यू जो उसको काउंटर साइन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ना होता है, जो मर्सी पिटीशन है जो अक्यूज है वो भी पहले आर्मी के पास आएगी और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास आएगी, वो उसको रिव्यू करेगा और उस पर अपना फैसला सुनाएगा। उसके बाद अगर जो अक्यूज है और जो अभी मुजरिम है वो फिर उसके पास ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट को ये अप्रोच करे और फिर नेक्स्ट ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और फाइनली टू द प्रेसिडेंट। तो ये तो अभी सारे स्टेप्स बाकी जो है वो हुए ही नहीं है, और इट मे टेक वन ईयर, इट मे टेक टू ईयर्स। तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि जी वो अभी फॉरन जो है ना करी रोक दो जो इसकी जो है ना फॉरन जो है ना एक्सिक्यूशन होने वाली, वो हमारा लॉ है। अब वो जो सेकेंड हियरिंग हुई है जो 18 से 21 फरवरी तक, तो उसमें जो है ना जहाँ तक आईसीजे कोर्ट है उसने मिलिट्री ट्रायल कोर्ट का जो प्रोसीजर और उसकी क्रिफिक्शन उसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया और उसकी डिसीजन के ऊपर।
अच्छा, अच्छा।
और उन्होंने पाकिस्तान की वर्जन को जो है ना वो माना और उन्होंने ये रूल किया कि कन्विक्टेड पर्सन विल रिमेन इन द पाकिस्तान कस्टडी एंड ट्रीटेड एज पर पाकिस्तान लॉज।
अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, आपने वाजे बिल्कुल बता दिया है। ब्रिगेडियर आसिफ हारून, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमारे साथ थे आईएसपीआर के साथ मुंसलिक दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर आसिफ हारून और उनके साथ थे जस्टिस डॉक्टर गौस मोहम्मद। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे वास्को वॉलरिच, प्रोड्यूसर असफर इमाम, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پروگرام ہے آپ کی صحت پہ جت حاضر خدمت ہے۔ آج کل ویڈیو گیمز کی پسندیدگی اور رجحان اپنے عروج پر ہے، اور بچے اپنا زیادہ وقت اسی مشغلے میں گزارتے ہیں۔ والدین جو اپنی مصروفیات میں پھنسے ہوتے ہیں اس الجھن کا بھی شکار رہتے ہیں کہ بچوں کو اس عادت سے کیسے نکالا جائے۔ لیکن اب ایسے والدین جن کو اس بات کا شبہ ہے کہ ان کے بچے ممکنہ طور پر ویڈیو گیمز کی لت کا شکار ہو گئے ہیں، وہ اب صحت کے حکام کی طرف سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے اس گیمنگ ڈس آرڈر کو ذہنی صحت کے ایک مسئلے کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈسیزز یعنی بین الاقوامی سطح پر امراض کی درجہ بندی کے اپنے 11ویں شمارے میں اس کو شامل کیا گیا ہے جسے حال میں جاری کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی زلیسکا ہوک بتاتی ہیں کہ تمام ماہرین نفسیات اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ویڈیو گیمز کی عادت میں مبتلا ہو جانے والوں کو اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو گیمز تیار کرنے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی گیمز تیار کریں جو شائقین کو نہ صرف مصروف رکھیں بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ ان کے ساتھ جڑے بھی رہیں۔ بیشتر نوجوان ویڈیو گیمز کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے اہم ترین کاموں کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ کینیڈین کیم ایڈیئر کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔
ویڈیو گیمز کی عادت کا شکار ہونے والے کیم ایڈیئر کا کہنا ہے کہ پہلے پہل ابتدا میں جب انہوں نے کھیلنا شروع کیا تو سب ٹھیک تھا، میں صحت مند تھا، خوشباش بچہ تھا جو ہاکی بھی کھیلتا تھا، لیکن پھر مسئلے کا آغاز ہوا۔ میں ہائی اسکول سے نکل گیا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ، کبھی فارغ التحصیل نہیں ہوا، کبھی کالج نہیں گیا، اور ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں میں نے یہ بہانہ کرنا شروع کر دیا کہ میں ملازمت کر رہا ہوں، اور یوں 16-16 گھنٹے تک ویڈیو گیمز کھیلتا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی علامتیں شراب نوشی یا پھر نشے کے عادی ہونے کی طرح ہیں۔
گیمرز، ٹیکسٹرز، کڈز دیٹ آر ڈوئنگ ریڈنگ اینڈ لائک واچنگ یوٹیوب ویڈیوز۔
سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر کے کلینیکل ڈائریکٹر کرسٹوفر ملگن کا کہنا ہے کہ گیمرز، ٹیکسٹ کرنے والے، وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں اور یوٹیوب ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، ان کی ڈوپامائن ریلیز ہوتی ہے، اور اس وقت یہ اچانک رک جاتی ہے جب والدین میں سے کوئی آ جاتا ہے یا اچانک کھیل روکنا پڑتا ہے، تو اس طرح انہیں حقیقی طور پر وڈرال جیسے علامتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن بعض ماہرین زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے کی درجہ بندی علت یا عادت کے طور پر کرنے کے خیال کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ لوگ اپنی پریشانی، مایوسی یا پھر اداسی کو چھپانے کے لیے ویڈیو گیمز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بچے اس وقت یہ کھیل کھیلنا شروع کرتے ہیں جب ان میں سماجی ہنر کی کمی ہو، اور جب ایسے بنیادی مسائل کو حل کر دیا جائے تو پھر گیمز کھیلنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ کیمیڈیئر نے خودکشی کا خیال غالب ہونے سے پہلے ماہرین سے مدد مانگ لی۔
It's actually about understanding how these games are designed and why they do hook you so much, what human needs they fulfill.
ویڈیو گیمز کے عادی ہو جانے والے ایڈیئر کہتے ہیں کہ دراصل یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان گیمز کو تیار کیسے کیا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے آپ کو اپنا عادی بنا لیتی ہیں۔ دراصل انسان جو چاہتا ہے، یہ گیمز اس کی اسی خواہش کو پورا کرتی ہیں۔ اڈیئر عالمی ادارہ صحت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس سے اس مسئلے کے بارے میں واقفیت پیدا ہوگی اور اس کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ لاس اینجلس میں سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر ٹیکنالوجی کی عادت کا اندازہ لگانے اور اس کا علاج فراہم کرنے کی پیشکش کرتا ہے، جس میں ویڈیو گیمنگ، سوشل میڈیا کی عادت، ٹیلی فون کی عادت اور سائبر پورنوگرافی کی عادت شامل ہے۔
We work with kids as young as 5 and all the way through the teenage years and into adulthood.
سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر کے کرسٹوفر ملگن کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 برس تک کی عمر کے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر 9 عمری اور بلوغت کی عمر تک کے مسائل کا پتہ لگاتے ہیں۔ کرسٹوفر ملگن اس مرکز کے بانی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی عادت یا علت کا علاج شراب نوشی یا نشے کی عادت کے علاج کی طرح نہیں۔ لاس اینجلس میں سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر کے کرسٹوفر ملگن کہتے ہیں کہ انہیں بالآخر آن لائن آنا ہی ہوتا ہے، انہیں اپنے کمپیوٹر استعمال کرنا ہی ہوتے ہیں، انہیں اپنے ٹیلی فون بھی استعمال کرنا ہوتے ہیں۔ اس لیے چیلنج یہ ہے کہ انہیں یہ سکھایا جائے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ وہ عملی زندگی پر بھی توجہ دیں۔
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ گیمنگ ڈس آرڈر کی درجہ بندی ایک مرض کے طور پر کرنے سے مختلف ملکوں میں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اس مسئلے کو پہچانا جائے اور اس کے علاج معالجے کے طریقے تیار کیے جائیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔